أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب کریم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و تطیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ارشاد باری تعالیٰ ہوا فذکرونی اذکرکم کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو ولا تکفرون اور میری ناشکری مت کرو۔ یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اس کے مرادی معنی ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ کیسی عبادت ہے اور اس کے کیا ثمرات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی اور مواقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا حکم دیا گیا۔ کہیں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ کہیں فرمایا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ لعلہ یہ رجا اور امید کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے تو پھر یہ معنی امید کا نہیں دے گا بلکہ یقین کا معنی دے گا۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے. ایک اور نقطہ علماء یہاں یہ بیان فرماتے ہیں کہ فرمایا گیا لعلکم تفلحون کہ تم فلاح پاؤ گے, تو فرماتا ہے کہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ کیوں نہ کہا گیا کہ لعلکم تفوزون کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. فرماتا ہے کہ فلاح کے اندر اتنی وسعت ہے کہ تمام کائنات کی جتنی برکتیں جتنی نعمتیں ہیں سب فلاح میں شامل ہو جاتی ہیں. اس لیے فرمایا گیا لعلکم تفلحون اس یقین کے ساتھ کہ تم فلاح پاؤ گے. تو وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اس امید پر اور اس یقین کے ساتھ کہ تم فلاح پاؤ گے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اگر ہوتا رہے تو یہ کائنات کی بقا کا ضامن بھی ہے. آپ نے گزشتہ جمعوں میں علم دین حاصل کرنے کی فضیلت میں یہ روایت سماعت کی تھی کہ جب بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کائنات کی زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے, حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی سمندر کے اندر اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ یہ جانور بھی طالب علم کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ بظاہر تو طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنی بقا کے لیے دعا کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جب علم باقی ہوگا, طالب علم باقی ہوں گے, علماء باقی ہوں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر باقی ہوگا, اللہ کی یاد باقی ہوگی, اور اللہ کا ذکر اور اس کی یاد جب باقی ہوگی تو یہ دنیا بھی باقی رہے گی, اور جب یہ دنیا باقی رہے گی تو یہ چرند پرند, یہ جانور, یہ چونٹی, یہ مچھلی, ہر جانور باقی رہے گا. تو اگرچہ وہ علماء اور طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن در حقیقت وہ اپنی بقا کی دعا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جب رہے گا یہ دنیا رہے گی. اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے تحصیل علم پر زور دیا, تابعین نے, ائمہ مجتہدین نے تحصیل علم پر زور دیا, صحابہ کرام طرح طرح سے لوگوں کو آمادہ کرتے کہ لوگ تحصیل علم کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر مسجد نبوی سے باہر کہیں تشریف لائے, بازار میں لوگوں کو دیکھا کہ خرید و فروخت میں مشغول ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں, تمہیں کس چیز نے بے بس کر دیا؟ لوگ حیران ہوئے اور سوال کیا کہ یا ابا ہریرہ, آپ کے کہنے کا مطلب ہم نہیں سمجھ سکے کہ ہمیں کس چیز نے بے بس کر دیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے اور تم یہاں خرید و فروخت میں مشغول ہو. چنانچہ لوگ, راوی کہتے ہیں کہ تمام لوگ مسجد نبوی کی طرف دوڑے اور جا کے دیکھا کہ معلوم کریں کہ کیا چیز بٹ رہی ہے. جب دیکھا کہ مسجد نبوی میں کوئی شے نہیں بٹ رہی, کوئی شے تقسیم نہیں ہو رہی, واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ یا ابا ہریرہ, آپ تو فرما رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے لیکن وہاں تو کوئی شے بٹتی ہوئی ہم نے نہیں دیکھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگے کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں, کچھ لوگ تحصیل علم کر رہے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ افسوس, ارے یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے اور تم نے اسے فراموش کر دیا. یہ تحصیل علم اور علم, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے, اسے حاصل کرو. تو آپ نے اندازہ لگایا کہ ذکر خدا کے لیے بھی علم ضروری ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیسی برکتوں کا حامل ہے کئی مواقع پر ارشاد فرمایا. ایک روایت میں آیا کہ جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کے قریب آ کے حلقہ بنا لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, رحمت الہی کا سایہ ان پر ہو جاتا ہے, اور جب تک وہ ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ رہتے ہیں. اب آئیے اس آیت مقدسہ کہ فذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ فذکرونی اذکرکم, یہ صرف اس طرح سے نہیں ہے کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا چرچا کروں گا, بلکہ فرماتے ہیں کہ اذکرونی بطاعتی اذکرکم بمغفرتی, یہ اس لیے ہے کہ تم میرا ذکر میری اطاعت کر کے کرو تو میں تمہارا چرچا تمہاری مغفرت کر کے کروں گا. اور فرماتے ہیں کہ فذکرونی بدعائے اذکرکم بالاجابت, تم میرا ذکر دعا کے ساتھ کرو, تم میرے دربار میں دعا کرو, میں تمہارا چرچا ایسے کروں گا کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا. فرماتے ہیں اس کا معنی صرف یہی نہیں کہ تم میرا ذکر کرو, فرماتے ہیں کہ فذکرونی فی الیسر اذکرکم فی العسر, فرماتے ہیں کہ تم آسانی میں تم خوشحالی میں میرا ذکر کرو لیکن میں تمہارا ذکر ایسے کروں گا کہ جب تم مشکل میں ہوں گے میں تمہاری مشکل آسان کر کے تمہارا ذکر کروں گا, جب تم پریشانی میں ہوں گے میں تمہاری پریشانی کو دور کر کے تمہارا چرچا کروں گا. حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ اذکرونی فی الحیات اذکرکم فی الممات, تم دنیا میں میرا ذکر کرو میں آخرت میں تمہاری موت کے بعد تمہارا ذکر کروں گا, تم جب زندہ رہو گے میرا ذکر کرو گے اور جب تمہارا انتقال ہو جائے جب تم قبر کے عذاب میں مبتلا ہوگے میں تمہارے عذاب کو ٹال کر تمہارا چرچا کروں گا, جب تم پریشانی کے حال میں ہوگے میں تمہاری پریشانی کو دور کر کے تمہارا تذکرہ کروں گا. فرماتے ہیں کہ فذکرونی فی دنیا اذکرکم فی الآخرت, تم دنیا میں مجھے یاد کرو میں آخرت میں تمہیں یاد کروں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد کرنا کیسا ہوگا آگے ہم حدیث سے عرض کریں گے. حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ فذکرونی بالعبودیت اذکرکم بالربوبیت, تم مجھے بندگی میں یاد کرو, تم میری بندگی کرو میں اپنی ربوبیت میں تمہیں یاد کروں گا. کہیں فرمایا تم آسائش میں مجھے یاد کرو میں مشکل میں تمہیں یاد کروں گا, اور کہیں فرمایا کہ تم اپنے انسانوں کی جماعت میں مجھے یاد کرو میں فرشتوں کی اعلیٰ جماعت میں تمہیں یاد کروں گا. غرض یہ کہ مختلف گویا احادیث میں ذکر الہی کی فضیلت آئی. ایک روایت میں آیا, صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور عمل صالح کرنے والے کل قیامت کی تپتی دھوپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے. علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 برس کا دن ہوگا, سورج بالکل سر پر ہوگا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے قریب سورج کے ہوتے ہوئے ہم اس قیامت میں 50,000 برس کے دن میں اس سورج کی تپش سے کیسے بچ سکیں گے. لیکن رب کریم کا ارشاد کہ میرا ذکر کرنے والے کل قیامت میں میری رحمت کے سائے میں ہوں گے. حضرت منصور بن عمار ایک بزرگ گزرے ہیں, آپ کہیں درس دے رہے تھے, واعظ و نصیحت فرما رہے تھے, اور آپ کی گفتگو جب یہاں پہنچی آپ نے فرمایا کہ کل قیامت میں ایک پل ہوگا جسے پل صراط کہا جاتا ہے, اور وہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, ہر شخص کو اس پل کو عبور کرنا ہوگا, اس پل سے گزرنا ہوگا. لیکن فرماتے ہیں کہ کل مومن مسلمان اس پل پر جب آئے گا اسے بآسانی عبور کر جائے گا, اسے بآسانی پار کر لے گا, لیکن کافر جب اس پل پر آئے گا کٹ کر جہنم میں گرے گا اور جہنم کی آگ میں جل جائے گا. ایک یہودی ان کی مجلس میں بیٹھا تھا, وہ کہنے لگا کہ آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی, پل تو ویسا ہی تیز ہے, پل تو ایک جیسی کیفیت رکھتا ہے, لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اس پل پر چڑھنے والا مسلمان بآسانی گزر جائے گا لیکن ایک کافر جو ہے وہ اس پل سے کٹ جائے گا اور جہنم میں گر جائے گا. حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سمجھانے کے لیے کہا کہ لاؤ تمہارا کرتا یا رومال دو. اس کا رومال لیا اور اپنا رومال شامل کیا اور اپنے رومال یا کرتے کو اس کے رومال میں لپیٹا اور اپنے ایک مجلس میں بیٹھنے والے سے کہا کہ ان دونوں کپڑوں کو سامنے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دو, اور آپ اپنی مجلس میں اپنے واعظ و نصیحت میں مشغول ہو گئے. جب آپ کا اجلاس ختم ہوا، جب آپ کا درس ختم ہوا، آپ نے فرمایا کہ لاؤ اس تندور سے نکال کے اس رومال کو۔ جب اس رومال کو لایا گیا، آپ کا رومال تو بالکل صحیح سلامت تھا، لیکن اس یہودی کا رومال جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا، دیکھا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مسلمان کے کپڑے کو محفوظ رکھا اور کافر کے کپڑے کو جلا دیا، بالکل اسی طریقے سے قیامت میں اگر تم ایمان نہیں لائے، مسلمان محفوظ رہیں گے اور تم اسی طریقے سے گویا جل جاؤ گے۔ تو وہ یہودی یہ بات سن کر اور یہ معاملہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ علماء کئی مثالوں سے سمجھاتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ فرمایا گیا کہ کل قیامت کی تپتی دھوپ ہوگی، مسلمان محفوظ رہیں گے، کافر اس میں جلیں گے، کہیں فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 برس کا ہوگا، لیکن مومن مسلمان کے لیے وہ وقت اتنا ہوگا گویا عصر کی 2 رکعت نماز پڑھی جائے، عصر کی 4 رکعت نماز پڑھی جائے، وہ وقت اتنا ہوگا۔ علماء کئی مثالوں سے سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کئی مواقع پر یہ باتیں بیان ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب بدعمالیوں پر اتر آئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کے معاملات سے جب مایوس ہو گئے، رب کریم کی دربار میں دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اب تو انہیں نیست و نابود کر دے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا سیلاب اور گویا ایسے طوفان کا عذاب نازل کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جتنے ان کے ساتھی تھے، جتنے مسلمان تھے، سب کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور اس کے بعد وہ عذاب نازل ہوا۔ علماء فرماتے ہیں وہ عذاب کیسا تھا، وہ طوفان کیسا تھا؟ فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر جو آسمان کی سطح نظر آ رہی ہے، یہ پوری کی پوری پانی سے بھری ہوئی تھی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی محفوظ اور اس کشتی میں بیٹھنے والے محفوظ تھے، ہر شے تباہ و برباد ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد 6 مہینے تک یہ سیلاب رہا اور 6 مہینے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام پانی خشک ہونے کے بعد زمین پر جلوگر ہوئے، آپ کو یاد آیا کہ آپ کی ماننے والی ایک بڑھیا تھی جسے آپ کشتی میں سوار کرنا بھول گئے، آپ نہایت رنجیدہ ہوئے اور غم کے عالم میں آپ اس بڑھیا کے ٹھکانے کی طرف چلے کہ چلو دیکھیں کہ اس کے بعد اس کا کیا حال ہوا۔ جب وہ اس بڑھیا کے ٹھکانے کی طرف پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی کشتی، اس کی جھونپڑی اسی طریقے سے صحیح سلامت ہے، کوئی سیلاب، کوئی بارش، کوئی آثار ایسے نہیں کہ یہاں عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام محو حیرت ہیں، وہ اس بڑھیا کی جب جھونپڑی میں گھسے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھیا صحیح سلامت، اور اس بڑھیا نے جب اپنے نبی کو دیکھا تو کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، کیا طوفان آنے والا ہے اور کیا آپ مجھے اپنی کشتی میں سوار کرنے کے لیے آئے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام مسکرا دیے اور فرمایا کہ بڑی بی، طوفان کو تو آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے اور ہر شے ہلاک ہو گئی، لیکن حیرت کی بات ہے کہ تمہیں پتہ نہیں چلا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میں نے تو کوئی آثار ایسے نہیں دیکھے، میں اپنی جھوپڑی میں محو عبادت ہوں، میں نے کوئی ایسے آثار نہیں دیکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری جھوپڑی ہی کو نجات کی کشتی قرار دے دیا، سارے عالم میں پانی ہے لیکن اس ایک جھوپڑی میں پانی کا ایک قطرہ نہیں پہنچتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں میرے ذاکرین اس تپتی دھوپ میں میری رحمت کے سائے میں ہوں گے، تو یہ اس بات کے منافی نہیں کہ سورج بالکل سوار ہوگا، سر پر ہوگا، لیکن کسی کو نفع پہنچائے اور کسی کو نقصان، ایسا ممکن ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ایک اور مثال کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید میں بتایا گیا، حضرت ہود علیہ السلام کا دور، قوم عاد پر جب عذاب آیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ عذاب ہوا کا عذاب تھا اور 7 دن اور 7 رات وہ عذاب رہا، وہ ایسی ہوا چلی کہ ہر آدمی تو آدمی، تناور درخت اور پتھر بڑے بڑے اٹھ کر گویا ہوا میں اڑتے، اور جا کر کے کہیں لگتے, انسان ہوا میں اڑتے اور پہاڑوں پر ٹکراتے اور اسی میں ہلاک ہو جاتے, ایسا عذاب تھا. لیکن اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا, ان کے گرد ایک لکیر کھینچی, ایک حصار کھینچا, اور اس کے بعد اس میں بیٹھ گئے. اتنی زوردار ہوا تھی کہ پہاڑوں کو گویا اٹھا دیتی تھی اور تناور درختوں کو جڑوں سے نکال دیتی تھی. لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس دائرے کے اندر تھے ان کے ماتھے کا پسینہ بھی خشک نہیں ہو رہا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کو گویا عذاب نازل کرتا ہے تو اپنے ذاکرین کو ان میں سے اس طریقے سے نکال لیتا ہے, اپنا ذکر کرنے والوں کو ایسے نکال لیتا ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے دور میں فرعون اور اس کی قوم نے جب نافرمانی کی, طرح طرح کے عذاب آئے, اور ایسے عذاب کے بہت زیادہ اس میں گویا عبرت تھی اور سوچنے والوں کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن ان کے نصیب میں چونکہ ایمان نہیں تھا, وہ بدبخت ایمان نہیں لائے. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مختلف عذاب آئے. فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر بارش آئی اور بارش کا پانی ہر کافر کے گھر میں بالکل اوپر تک پہنچ گیا, برابر میں مسلمان کا گھر ہے لیکن اس کے گھر میں پانی کا ایک قطرہ نہیں گیا. کہتے ہیں کہ ایک موقع پر عذاب کی صورت ایسے ہوئی کہ دریائے نیل جس سے لوگ پانی پیا کرتے تھے, فرماتے ہیں کہ وہ دریائے نیل خون میں تبدیل ہو گیا, اور مسلمان جب اس دریائے نیل میں ڈول ڈالتا اور جب لیتا تو وہ شفاف پانی ہوتا, اور اگر کافر اس میں ڈول ڈالتا تو وہ خون نکلتا. فرعون پریشان ہو گیا. فرعون نے ایک دن اپنے دربار میں ایک مسلمان کو بلایا, ایک کافر کو بلایا, ایک ڈول دریائے نیل سے پانی کا منگوایا اور کہا مسلمان سے کہ تم اپنا چلو ڈال کے پانی لو. مسلمان نے جب چلو بھرا دیکھا تو وہ شفاف پانی ہے, کافر نے اسی ڈول میں ہاتھ ڈالا دیکھا تو وہ خون ہے. فرعون کی تسلی نہ ہوئی, کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ دونوں ایک وقت میں اس برتن سے منہ لگاؤ. مسلمان نے جب منہ لگا کے پانی پیا تو وہ شفاف پانی ہے, اور جب کافر نے منہ لگایا تو وہ خون ہے. اس کی تسلی اس پر بھی نہ ہوئی. مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا کہ مسلمان سے کہ تم ایک اس کا گویا پانی لو منہ میں اور اس کی کلی کافر کے منہ میں کرو. مسلمان نے پانی پیا, وہ پانی تھا, جب کلی کافر کے منہ میں کی وہ خون میں تبدیل ہو گیا. اتنی واضح مثالیں تھیں لیکن کافر ایمان نہیں لائے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک شے اس کا کام یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچائے, تلوار اس کا کام ہے کاٹنا, لیکن مسلمان کو نہیں کاٹتی, کافر کو کاٹتی ہے. یہ رب کریم کی قدرت ہے, اللہ تبارک و تعالی اس پہ قادر ہے. تو فرمایا میرے ذاکرین کل قیامت میں تپتی دھوپ میں میری رحمت کے سائے میں ہوں گے, انہیں دھوپ کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. اب آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر سے متعلق کیا کچھ ارشاد فرمایا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مرتے وقت تک اس کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جانتے ہوں کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں کہ آسمان والوں کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے لوگ ایسے چمکتے ہیں کہ گویا اہل زمین کے نزدیک ستارے ہیں. کہ آپ زمین پر کھڑے ہو کر ستاروں کو دیکھتے ہیں, ستاروں میں ایک چمک دمک ہے. فرماتے ہیں کہ اہل آسمان جب زمین پر دیکھتے ہیں تو انہیں ستاروں کی مانند چمکتے دمکتے جو لوگ نظر آتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. ایک اور روایت میں آیا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام حلقہ بنائے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہے تھے, کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور تشریف لانے کے بعد پوچھا کہ اے ابو سعید تم لوگ کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہے ہیں, اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, اس کا شکر کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا قسم کھا کے کہو کیا تم یہی کام کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہم یہی کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے قسم کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں کہلوائی، بلکہ اس لیے قسم کہلوائی کہ ابھی ابھی جبریل امی آئے اور آنے کے بعد کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے ان غلاموں کو دیکھ کر، ان کے ذکر کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ یہ دیکھو میری امت، میرے نبی کی امت اور میرے نبی کے غلاموں کو کہ یہ کس طریقے سے میرے ذکر میں مشغول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب ذکر الہی کرے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے، جیسا بندہ اس کے بارے میں گمان کرتا ہے رب کریم ویسا معاملہ اس کے ساتھ فرماتا ہے۔ بندہ اگر گمان کرے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم فرماتا ہے۔ بندہ گمان کرے کہ میرا رب بڑا کریم ہے، رب کریم اس پر کرم فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جیسا گمان کرے رب کریم اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرے میں اس کے قریب ہوتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جب بندہ مجھے مجمع عام میں یاد کرتا ہے میں اس سے اچھی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور بندہ جب میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، کہیں فرمایا ایک بالش بڑھتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتی ہے، جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑتی ہے۔ رب کریم نے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کرنے والوں کے بارے میں یہ فرمایا۔ اور ایک روایت جسے صاحب مشکات نے بھی نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں گردش کرتی ہے، وہ جگہ جگہ سفر کرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، کسی روایت میں انہیں سیاحین کی جماعت بھی کہا گیا۔ وہ جگہ جگہ سیر اور گویا سیاحت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو وہ اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں آؤ، ہمارا مقصود یہاں ہے۔ چنانچہ تمام فرشتے جمع ہونا شروع ہوتے ہیں اور اتنی تعداد میں ہو جاتے ہیں کہ ایک فرشتہ زمین پر، ان کے اوپر دوسرا فرشتہ۔ فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطار بن جاتی ہے، اور وہ اس ذکر الہی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور مجلس جب ختم ہوتی ہے، جب دوبارہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر جاتے ہیں تو حدیث شریف میں آیا کہ رب کریم ان سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن ان سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں تم کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے رب کریم ہم دنیا میں گئے اور ہم نے دیکھا کہ فلاں جگہ پر تیرے بندے بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتوں کیا میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کی عبادت کا کیا عالم ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیری عبادت کرتے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے دوسری روایت میں کہ اے فرشتوں وہ یہ کام کس لیے کرتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا تیری رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ نہیں دیکھا۔ فرمایا کیا دوزخ کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ مولا انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے، اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا عالم ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا پھر اس سے زیادہ تیری عبادت کرتے، اس سے زیادہ تیرا ذکر کرتے۔ اور اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا کچھ لوگ تو تیرا ذکر کر رہے تھے، اس مجلس میں شامل تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو مجلس میں شامل نہیں تھے۔ تیرا ذکر نہیں کر رہے تھے لیکن تیرا ذکر کرنے والے لوگوں کو دیکھ رہے تھے، صرف تماشائی تھے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنا ذکر کرنے والوں کو دیکھنے والوں کو بھی بخش دیا. یعنی جو ذکر کرے وہ بھی بخشا جائے، جو ذکر والوں کو دیکھنے جائے وہ بھی بخشا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اپنے ذکر کی ایسی فضیلت رکھی اور خود ہی فرمایا کہ فذکرونی، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور وشکرونی، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. ایک اور روایت میں حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اور آپ جب ذکر کی مجلس منعقد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ان ذکر کی مجلس ہوا اور عام مجلس جب ہم منعقد کرتے ہیں، ہم اپنے دوست احباب میں بیٹھے ہیں، کہیں کسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہر مجلس کا ایک کفارہ ہے کہ جب مجلس سے اٹھے وہ دعا کر لے، اس کفارے کو ادا کر دے. فرماتے ہیں کہ ہر مجلس کا ایک کفارہ ہے، وہ کفارہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب مجلس اختتام کے قریب ہو تو آدمی یہ کہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، تو پروردگار ہے، سوا تیرے کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اے اللہ تبارک و تعالی، ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجلس ہو لہو و لعب کی، اگر وہ مجلس ہو کسی نیکی کے کام کے علاوہ کی، تو فرماتے ہیں کہ جو باتیں تم نے ان میں کی، جو افعال کیے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے برکت سے معاف فرما دیتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجلس ہو ذکر کی، اگر وہ مجلس ہو اللہ تبارک و تعالی کے پاک ذکر کی، تو فرماتے ہیں کہ جب تم اس دعا کو کر کے اٹھو گے تو قیامت تک یہ کلمات تمہارے اوپر رحمت الہی کا سایہ کرتے رہیں گے کہ تم نے اپنی مجلس سے اٹھ کر یہ دعا کی. آئیے آج ہم اپنی اس مجلس کا اختتام بھی اسی دعا پہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، تو تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور اے رب کریم، ہم تیرے دربار میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی، ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو ہماری مغفرت فرما. وما علینا الا البلاغ.